بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال صفحہ 32. نزول کے بعد ارتقاء. الحمدللہ یعنی تمام قابل تعریف خوبیوں اور زیبائیوں کے سرچشمے اور اسی کامل وجود کو بنیاد بنا کر نزول کے بعد ارتقاء کا یہی وہ قرآنی نظریہ ہے جسے سورۃ الکہف کی پہلی سطر میں الحمدللہ کے بعد ان الفاظ میں ہم بناتے ہیں. فرمایا، الحمدللہ کی حقیقت کو پیش نظر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتاری کتاب اپنے بندے پر. ان الفاظ سے یہی علم تو بخشا گیا ہے کہ بندہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا اس پر الحمد والے اللہ نے، یعنی جس کے پاس سب کچھ ہے، اپنی کتاب اتار دی اور یوں جو نیچے تھے ان کو اونچا کرنے کی راہ اس نے کھولی. نزول اور اتار کے ارتقاء اور چڑھاؤ کے اس فطری اور طبعی طریقے کا مقابلہ عہد دجالیت کے اس ارتقائی وسوسے سے کیجئے جس میں کچھ نہیں سے باور کرایا جاتا ہے کہ سب کچھ نکل آیا ہے. سمجھایا جاتا ہے کہ مادہ جس میں کچھ نہ تھا، نہ زندگی تھی، نہ علم، نہ ارادہ، وہی ان کمالات و صفات کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا جو اس کے نامعلوم اور مجہول ہی نہیں تھے، بلکہ بذات خود معدوم اور قطعاً معدوم تھے. جاہل طالب اور مجہول بلکہ مطلق معدوم مطلوب. یہ عجیب و غریب ارتقائی لطیفہ آپ دیکھ رہے ہیں پیش در پیش الجھنوں میں گتھا ہوا ہے. اس میں ان مجہول و معدوم کمالات و صفات کی طرف کیسے پیدا ہوئی، اس طرف کے بعد اپنی انتخابی قوت سے کام لے کر ناقص صفات کو چھوڑتے ہوئے کامل صفات کو چنتے ہوئے وہ آگے آخر کس بلبوتے پر بڑھ رہا ہے، اور اسی بے جان بے عقل و تمیز طالب کو یہ معدوم مطلق صفات آخر کیسے مل گئے جن سے آج مادے کا وجود آراستہ و پیراستہ نظر آ رہا ہے. یہ کتنی ٹیڑی کڑی پیچ و خم والی راہ ہے جس پر کچھ نہیں سے سب کچھ نکل آنے کے فلسفے یا وسوسے نے ان کو ڈال دیا ہے. جس معمے کو اس توجیہ سے آج حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تفہیم کے اس طریقے سے انصاف شرط ہے، سرجتا ہے، یا اس کی الجھنیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جن کی فطرت ابھی سلامتی کے نقطہ نظر سے زیادہ دور نہیں ہوئی ہے. ورنہ توڑی مروڑی طبیعتوں میں یہی الٹی باتیں سیدھی بن بن کر اترتی چلی جا رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عہد دجالیت کی یہ باتیں سیدھی ہیں، لیکن سرشت بشری کے سب سے بڑے نباز عارف رومی رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ چون فسون دیو در دل ہائے کج، می رود چون کفش در پائے کج. تیرے پاؤں میں تیرا جوتا اگر فٹ ہو جاتا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ اس کے اور ہوتا کیا. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ سورہ کہف کے مذکورہ بالا الفاظ میں الحمدللہ پر بنیاد قائم کر کے نزول کے بعد ارتقاء کی جو راہ پیش کی گئی ہے، اس کی یعنی ارتقاء کی اس راہ پر چلانے والی الکتاب یا قدرتی دستور العمل اور ہدایت نامے کی پہلی خصوصیت ولم یجعل له عوجا، اور نہ رکھی کتاب اتارنے والے اللہ نے اس میں کسی قسم کی کوئی کجی جو بیان کی گئی ہے. اس کا مطلب جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ عوج یعنی پیچ و خم، کجی اور ٹیڑ سے اس کتاب کا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ خود سیدھی ہے، سیدھی بات بتاتی ہے، سیدھی راہ پر چلتی ہے. فکر و نظر کی مصنوعی ورزشوں اور صوفستائیت کے مغالطی کرتبوں سے جن کے دماغ الٹے پلٹے مسئلے دلے نہیں گئے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ان کے اندر یہ کتاب اتر جائے گی اترتی چلی جائے گی، ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ اس کتاب کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ کتاب ان کے لیے پیدا کی گئی ہے، مگر دجالی فتنوں کی آنچ سے پگھلائی ہوئی ٹیڑھی ترچھی ذہنیتوں اور عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالے ہوئے کج دماغوں پر دماغوں پھرے ہوئے سروں سے یہ کتاب اچھٹ جاتی ہے، نہ وہ اس کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ یہ کتاب اپنے واقعی وزن کو انہیں محسوس کرا سکتی ہے۔ ان کے لیے بھینس سے انڈے اور انڈے سے روغن، روغن گل، روغن گل سے ساری دوائیوں کا نکلنا اور نکالنا آسان ہے۔ آخر جس مادے میں کچھ نہ تھا، جب یہ مانا جاتا ہے کہ اسی سے سب کچھ نکل آیا ہے، تو اس میں اور بھینس کے مذکورہ بالا مشہور لطیفے میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، صفر سے عدد کی پیدائش کا تو وہ تصور کر سکتے ہیں، بلکہ اسی کو واقعہ ٹھہرا رہے ہیں، مگر جس ہتھیلی پر 100 روپے ہوں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے 10 یا 20 روپے کیسے نکلے۔ الحمدللہ کو خشت اول قرار دے کر قرآن کائنات کی تعمیر کی جو توجیہ پیش کر رہا ہے، وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ لامحدود کمالات والے خدا نے اپنے کمالات کو محدود پیمانوں پر نمایاں کیا ہے، کچھ نہ رکھنے والوں کو اسی سب کچھ رکھنے والے کے یہاں سے ملا ہے جو کچھ ملا ہے، مگر یہ شراب سائغ اور گوارا مشروب مفتون طبائے کے لیے دارو تلخ بنا ہوا ہے، اور کچھ نہیں سے سب کچھ نکل پڑنے کا اسی ارتقائی وسوسے کو سارے فکری امراض کی دوا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ خود جس مسئلے میں الجھنوں کے کانٹوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، انہی کانٹوں کی سیج پر انہیں نیند آ گئی ہے اور یقین کیے بیٹھے ہیں کہ زندگی کے سارے اساسی سوالوں کی گرہیں الجھنوں کے انہی کانٹوں کی نوک سے کھل چکی ہیں اور آئندہ کھلتی جائیں گی، اور یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ پاؤں کو ٹیڑھا بنا لینے کے بعد ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑھا جوتا ان کے لیے سیدھا بن گیا ہے، مگر ان کی ذہنیت اور فکر کی یہ مصنوعی کجی جو ہر ٹیڑھی بات کو آج سیدھی پا رہی ہے اور سیدھی باتیں ان کو ٹیڑھی نظر آ رہی ہیں، یہ ایک مرض ہے جو باہر سے ان کے اندر آیا ہے، شاید اسی کو بتانے کے لیے اور اسی خارجی سمیت کو نکالنے کے لیے دوسری خصوصیت اس الکتاب اور زندگی کے قدرتی دستور العمل کی ایک اور صرف ایک قیمہ کے الفاظ سے ظاہر کی گئی ہے۔ دیکھنے میں ہے تو بظاہر یہ ایک لفظ جس کا حاصل یا ترجمہ جیسا کہ فقیر کا خیال ہے، اور مفسرین کی کافی تعداد اس خیال کی مؤید ہے، یعنی علاوہ اس خصوصیت کے اس کتاب اور اس کی تعلیمات میں کسی قسم کی کجی نہیں پائی جاتی، دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ لازوال غیر فانی ان مٹ اٹل حقائق اور اصول پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ قیام و بقا کی شدت اور حد سے زیادہ استحکام و دشواری پر قیم کا یہ لفظ دلالت کرتا ہے، جس کے سوا کچھ نہ رہے گا، جو ایسا برقرار و باقی رہنے والا ہے اور ہر چیز جو کچھ بھی اس کے سوا ہے، سب کے قیام و بقا کی ضمانت، جس کی قدوس و پاک ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اسی کو القیوم بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود قائم و برقرار ہے، سب کو وہی اور اس کا ارادہ قائم و برقرار رکھے ٹھہرائے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے۔ خیر، یہ تو قیم کے اس قرآنی لفظ کی گویا لفظی تحقیق تھی۔ اب غور کیجئے اس لفظ کی معنویت کے اس پہلو پر، جس کی وجہ سے اس خاص مقام پر وہ داخل اور شریک کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، طبائع میں کج اور ٹیڑھ پیدا کرنے کے بعد ٹیڑھی باتوں کے اتار دینے میں کامیاب ہو جانا، اس میں شک نہیں کہ تجربے کی اور سامنے کی بات ہے۔ کامیابی حاصل کرنے والے آج اسی راہ سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، مگر اسی کے ساتھ دوسری بات بھی، جس کی طرف میرے خیال میں قیم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے، یہ بھی تو دور کی نہیں بلکہ قریب کی ایسی بات ہے جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ آخر ہم ہو یا آپ، کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے اعوجاجی خرافات اور دجالی نظریات جن کا چرچا دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے، تعمیر کے ساتھ ہی خرابی کی صورتیں بھی کتنی سرعت کے ساتھ ان میں مزمر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مشرق میں پرانے اذکار رفتہ مسئلے کو دقیانوس کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو دقیانوسی خیال ہے۔ دقیانوس بیچارہ دنیا ہی جان بیچارہ خدا ہی جانتا ہے کتنے ہزار سال پہلے دنیا کا بادشاہ ہوا تھا، مگر آج عصری نظریات کی دقیانوسیت کے لیے کون نہیں جانتا کہ غریب ملکہ وکٹوریا کے عہد کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو وکٹورین ایج یعنی عہد وکٹوریا کی بات ہے، حالانکہ ولادت کے نہ صحیح مگر اس ملکہ کے موت کے زمانے کو پانے والوں کی تعداد کروڑ ہا کروڑ کی تعداد میں ابھی زندہ ہے۔ قیم کے برعکس بے ثباتی کی اس خصوصیت کے لیے اس سے زیادہ اعترافی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مردہ زائند از بطون امہات، یہی دجالی عہد کے نظریات کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے۔ کلیات تو کلیات جن کی بنیاد صرف تخمینی تٹوں یا ان تیروں پر عموماً قائم ہے جنہیں چلانے والے اندھیرے میں چلاتے رہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے دیکھے بھالے جزئیات مثلاً آدمی کے لباس کا مسئلہ کہ سوچ سمجھ کر آرام و آسائش زیب و زیبائش کے پہلوؤں کا لحاظ کر کے اس کی وضاحت متعین کی جاتی ہے، مگر سنتے ہیں کہ بسا اوقات بازار سے گون یا ٹوپی یا اسی قسم کی کوئی چیز خریدنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر کی طرف بھاگے یا چلی جا رہی ہیں تاکہ جہاں تک جلد ممکن ہو اس کو استعمال کر لیں، ورنہ گھر پہنچنے تک ممکن ہے اس خاص لباس کا فیشن اور چلن باقی نہ رہے۔ جن سیمابی بے قراریوں پر تمدن جدید اور دانش نو کی بنیاد قائم ہے اس کی یہ کتنی دلچسپ مثال ہے۔ ممکن ہے یہ لطیفہ ہو مگر زود فربہی اور زود لاغری کے اس خصوصیت کے اظہار کی یہ بہت ہی اچھی تمثیل ہے۔ بعض کارٹونی تصویروں میں اسی لطیفے کو مصور کر کے دکھایا گیا تھا۔ میں نے اسی کو دیکھ کر کہا کہ عہد دجالیت کے صرف لباسی جزئیات ہی کا یہ حال نہیں بلکہ دجالیت کا سارا فلسفہ، سارا تمدن، دھوپ چھاؤں کا فلسفہ اور دھوپ چھاؤں کا تمدن اس کے نیچے پناہ ڈھونڈنے والوں کو نہ دھوپ ہی سے استفادے کا موقع میسر آتا ہے اگر وہ دھوپ کھانا چاہتے ہوں اور نہ چھاؤں میں بیٹھ کر سکون و اطمینان کی اگر وہ دھوپ کھانا چاہتے ہوں اور نہ چھاؤں میں بیٹھ کر اس اطمینان و سکون اور نہ چھاؤں میں بیٹھ کر سکون و اطمینان کی چند سانسوں کی آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ قیم کے مقابلے میں غیر قیم ہونا اس فلسفے یا تمدن کی یہی خصوصیت اس پیچ و خم یا ٹیڑھ اور کجی کے راز کی غمازی کر رہی ہے جو دجالی یا ارتقائی تمدن کی ہر شاخ اور ہر شعبے کی رگوں اور ریشوں میں رواں دواں ہے۔ ارتقاء نام ہی اس کا ہے کہ ہر آنے والے دن میں گزرے ہوئے کل کی مسلمہ مانی ہوئی بات غلط ثابت ہو جائے۔ کل تک جمہوریت کا نظام انسانیت کے ارتقاء کا آخری نقطہ عروج تھا، لیکن آج سرمایہ داری کے رسوا کن طوق کو گلے میں لٹکائے ہوئے گلی کوچوں کے بچوں کی تالیوں کا وہ نشانی بنا ہوا ہے اور اب انسانیت یا نشانہ بنا ہوا ہے اور اب انسانیت کا فردوس گم گشتہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اشتراکی نظام میں مل جائے گا۔ جن کو یہ فردوس مل چکی ہے کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ مل گیا ہے جس کی تلاش میں آدم کی اولاد سرگشتہ پھر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ تو ہم سن رہے ہیں، देखने के बाद ही फैसला किया जा सकता है कि जो कुछ सुना जा रहा था वही दिखाया भी गया या नहीं। जवानी के बाद बुढ़ापे का, सेहत के बाद मर्ज का, जिंदगी के बाद मौत का, सुलह के बाद जंग का, सैराबी और खुशहाली के बाद कहत और खुश्क साली का, अमन व आफियत के बाद वबाओं और जंगों के मसाइब का, अलगर्ज ये या इसी किस्म के सारे खतरात जो बनी आदम के जमीनी जिंदगी के लिए बनी आदम की जमीनी जिंदगी के लिए रूह पर सा धमकियां बनी हुई हैं, क्या इन सब का सद्य बाब हो गया? जब तक इसकी बशारत नहीं सुनाई जाएगी, क्या जन्नत से निकाला हुआ इंसान सिर्फ इससे खुश हो जाएगा कि मर्ज के बाद दवा का, भूख के बाद खाने का, प्यास के बाद पानी का, फटने के बाद कपड़ों का, बीमार पड़ने के बाद दवा का, मरने के बाद कफन और दफन का, इसके नजम कर दिया जाएगा? किसी न किसी शक्ल में ये सब कुछ तो अब भी उसको मयसर है, लेकिन जिंदगी के 24 घंटों में अब भी उसके गम की घड़ियां मुसर्रत की घड़ियों से ज्यादा हैं, और जब तक ये सारे खतरात जमीन के इस कुर्रे पर उसे धमकाते रहेंगे, उस वक्त तक गम के औकात का ये औसत मुश्किल ही से खत्म हो तो क्या मानी शायद कम भी नहीं हो सकता। खैर मैं ये क्या कहने लगा, अर्ज क्या कर रहा था कि कियम का ये लफ्ज जिससे बंदे पर नाजिल होने वाली अल किताब के मुश्तमिलात व तामीरात की खसूसियत जाहिर की गई है, लाजवाल गैर फानी हकायक का ये वो मजमुआ है, तारीख के नामालूम अहद से जिस पर इंसानियत की तामीर व तरक्की की बुनियाद कायम करने की दावत दी गई। नूह ने भी इनकी तरफ बुलाया, और इब्राहिम ने भी, मूसा ने भी, और ईसा ने भी अलैहिमुस्सलाम, सारे अन्नबियून और अल्लाह के रसूलों ने हर अहद और जमाने में हर बस्ती के रहने वालों को उन्हीं की तरफ पुकारा जिसके पास कुछ नहीं है मगर सब कुछ के पाने और हासिल करने की फितरी आरजू अपने अंदर रखता है, चाहे कि वो आगे बढ़े, और जिसके पास सब कुछ है उसी से कुछ न कुछ पाना चाहता है पाता चला जाए। पहलों को जो अल किताब दी गई उसमें भी यही था, और इसी अल किताब की आखिरी शक्ल में भी इसी की सलाह आम दी गई है। यहाँ पर हाशिया है, इशारा सूरह आला की आखिरी आयतों की तरफ है।